बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद और सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हमास की सिल्वर जुबली और जश्न फतह। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, ये तस्वीर जो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, ये सनीचर को गज़ा में मनाए जाने वाले हमास की सिल्वर जुबली और 8 रोज़ा जंग में फ़लस्तीन की फतह के जश्न से मुतालिक तस्वीर थी। इस जश्न की ख़ास बात यह है कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह खालिद मशल भी इस जश्न में शिरकत के लिए गज़ा पहुँचे। 40 साल में ये गज़ा का उनका पहला सफ़र था। जुमे को गज़ा पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और सनीचर को हमास की सिल्वर जुबली और जश्न फतह की तकरीबात से वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया और खालिद मशल दोनों ने खिताब किया। खालिद मशल ने इस खिताब में एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि फ़लस्तीन की एक एक इंच ज़मीन आज़ाद कराई जाएगी और फ़लस्तीनी रियासत पूरे फ़लस्तीन पर कायम होगी। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने इसी के साथ एक बार फिर 8 रोज़ा जंग में फतह को ईरान की इमदाद का मरहून मिन्नत बताया और इस्लामी जमहूरी ईरान का शुक्रिया अदा किया। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अहमद काजमी, लंदन स्टूडियो में कैसर इमाम साहब तशरीफ़ रखते हैं और टेलीफोन पर हमारी गुफ्तगू होगी पाकिस्तान के मुमताज़ तज़िया निगार प्रोफेसर शमीम अख्तर से। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं।
फलस्तीन की इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हमास के सियासी दफ्तर के रहनुमा खालिद मशल 45 साल बाद गजा में फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए। गजा पहुंचने पर फलस्तीन की मुंतखब हुकूमत के वजीर आजम इस्माइल हनिया ने उनका इंतहाई पुरतपाक और जज्बाती अंदाज में इस्तकबाल किया। खालिद मशल मिस्र और रफा पास के रास्ते दाखिल हुए। खालिद मशल ने जैसे ही सरजमीन फलस्तीन और गजा में कदम रखा फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने वतन की जमीन को बोसा दिया। खालिद मशल के हमरा उनके मुआविन मूसा अबू मरजुक और इज्जतुर रश्क समेत कई दीगर रहनुमा गजा पहुंचे हैं। खालिद मशल की अहलिया जुमेरात को ही गजा पहुंच गई थी। गजा पहुंचने पर खालिद मशल ने नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज वो तीसरी बार पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार 1956 में फलस्तीन के इलाके गर्ब उर्दन में हुए थे, मगर दूसरी बार उन्हें उस वक्त जिंदगी मिली जब 1997 में उर्दन में वो सहनी हुकूमत के कातिलाना हमले में बच गए थे। खालिद मशल का कहना था गजा वापसी पर गोया वो तीसरी बार पैदा हुए हैं। 45 साल तक फलस्तीन से बाहर रहने वाले खालिद मशल हमास के क्याम की 25वीं सालगिरह और इसी तरह 8 रोज़ा इसराइली जारहियत में गजा के आवाम की फतह के जश्न में शिरकत के लिए जुम्मे के रोज गजा पहुंचे थे। गजा में हमास की सिल्वर जुबली और 8 रोज़ा जंग में फतह का जश्न बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। پورے شہر میں حماس اور فلسطین کے پرچم لہرا رہے تھے اور لوگوں کی بڑی تعداد نے سرکاری تقریبات میں شرکت کی۔ جشن فتح اور حماس کی سلور جوبلی کی تقریبات میں حماس کے رہنماؤں کے علاوہ دیگر فلسطینی شخصیات اور عرب اور اسلامی ملکوں کے عہدیدار بھی شریک تھے۔ جشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین کے منتخب وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ حماس قومی آشتی پر یقین رکھتی ہے اور ہم پورے فلسطین کی مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے فلسطین کی آزادی کے لیے اسلامی اسٹریٹجی تیار کی جا رہی ہے جس کا بہت جلد اعلان کیا جائے گا۔ سلور جوبلی کے موقع پر حماس کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مزاحمت ہی فلسطینی گروہوں کو متحد رکھ سکتی ہے اور اسی طریقے سے ہی سرزمین فلسطین اور اسلامی مقدس مقامات کو آزاد اور غاصبوں کو نکال باہر کیا جا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ظالمانہ اقدامات سے فلسطینی قوم کے ارادوں کو کمزور نہیں کیا جا سکے گا۔ حماس نے اپنے بیان میں عرب لیگ اور اسلامی ملکوں سے کہا کہ وہ سرزمین فلسطین، فلسطینی عوام اور اسلامی مقدسات کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خالد مشعل اور دیگر فلسطینی رہنماؤں کی غزہ واپسی، جو اسرائیل کے ہٹ لسٹ پر رہی ہے، 8 روزہ جنگ میں فلسطینی عوام کی استقامت و پائیداری کے دیگر نتائج میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو مبصر کا درجہ دیا تھا، جو اسرائیلی حکومت کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا، جس کے آفٹر شاک ابھی اسرائیلی حکومت کو محسوس ہو رہے ہیں۔
یا ناظرین، حماس کی سلور جوبلی اور جشن فتح کی تقریبات سے متعلق ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں اس وقت لندن میں مقیم برے صغیر کے ممتاز دانشور قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ گفتگو کا آغاز ان سے کرتے ہیں۔ قیصر امام صاحب، السلام علیکم۔ قیصر امام صاحب، سنیچر کو غزہ میں حماس کی سلور جوبلی اور جشن فتح کی تقریبات ایک ساتھ منعقد ہوئیں، اس تعلق سے آپ کے تاثرات کیا ہیں؟
دیکھیں، میں حیران ہوں کہ آج بھی، یعنی تقریباً 60 سال کے بعد بھی، فلسطین کے عوام میں اور ان کے جو لیڈر ہیں ان میں وہی جوش و خروش ہے جو پہلے دن تھا۔ تقریباً 5 لاکھ کا اجتماع یہ اس بات کی دلیل تھی کہ فلسطین کے لوگ جو ہیں وہ یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اپنے وطن کی ایک ایک انچ زمین، جیسا کہ خالد مشعل نے بھی کہا، ایک ایک انچ زمین جو ہے اس کو ضرور آزاد کروا کر رہیں گے، اور اس کے لیے وہ ہر قسم کی طاقت، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ فوجی ہو یا کسی اور طرح کی ہو، اس کو استعمال کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک زندہ قوم کی زندگی کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جب تک یہ ملک، یہ علاقہ پوری طرح سے آزاد نہیں کروا لیا جاتا، یہ قوم کسی طرح سے بھی چین سے نہیں بیٹھے گی، اور یہ جذبہ جو ہے یہ اگر سلامت رہا تو یقینی بات ہے کہ یہ قوم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو کر رہے گی۔ اتنا بڑا اجتماع، اور پھر اس میں بہت سے غیر ملکوں کے لوگ بھی شامل تھے، اور انہوں نے جس طرح سے اس جوش و جذبے کا اظہار کیا وہ قابل تحسین بھی ہے، اور اس سے دوسری قوموں کو سبق بھی لینا چاہیے کہ جب تک انسان اپنی وطن کو آزاد کرانے کی مکمل طور پر خواہش نہیں رکھتا اور وہ جوش و جذبہ نہیں رکھتا، اس وقت تک اسے کامیابی نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ فقید المثال اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قوم زندہ ہے اور زندہ رہے گی انشاءاللہ۔
جی، بہت بہت شکریہ قیصر امام صاحب۔ اور ناظرین، ہمارے لندن دہلی اسٹوڈیو میں ہندوستان کے سینئر صحافی محمد احمد کاظمی صاحب موجود ہیں۔ کاظمی صاحب، السلام علیکم۔ کاظمی صاحب، سنیچر کو غزہ میں حماس کی سلور جوبلی اور جشن فتح کی تقریبات منائی گئیں، ان تقریبات میں،
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
جی، حماس کی سلور جوبلی اور جشن فتح کی تقریبات میں تمام فلسطینی تنظیموں کے لیڈروں نے شرکت کی ہے، الفتح کا ایک وفد بھی اس میں شریک تھا، اور ہمارے نمائندے کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ جتنی بھی فلسطینی تنظیمیں ہیں سب کے پرچم غزہ میں نظر آ رہے تھے، ہر جگہ لہرائے گئے، اگرچہ اس میں حماس کی قدردانی کی گئی اور اس کی 25 سالہ خدمات کو سراہا گیا۔ اس موقع پر حماس کے لیڈروں نے خاص طور پر خالد مشعل اور وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ دونوں نے قومی آشتی پر بھی زور دیا، تمام فلسطینی تنظیموں کے اتحاد پر بھی زور دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار پھر اپنا یہ دو ٹوک موقف بیان کر دیا کہ فلسطین کی ایک انچ زمین بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، ایک ایک انچ زمین آزاد کرائیں گے اور پورے فلسطین پر فلسطینی ریاست قائم ہوگی. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی لینڈ مارک اور بہت ہی اہم واقعہ ہے جو جشن منایا گیا ہے غزہ میں. اس میں دو تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تمام فلسطینی تنظیموں نے اس میں شرکت کی. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ الفتح کے لوگ اس کے لیے حمایت کے لیے آ گئے، اور وہاں پر جو عوام ہیں وہ اپنے لیڈر جس کو ابو مازن کہا جاتا ہے وہ ان کی ان تمام پالیسیوں پر متفق نہیں ہیں. یہ ایک اشارہ ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی مرضی، عوام کی خواہش، اس کو ابو مازن بھی نہیں دبا پائیں گے اور وہ کسی غیر طاقت کے لیے کام نہیں کر پائیں گے. دوسری بات جو خاص ہمارے لندن کے ساتھی نے کہی وہ یہ بہت اہم ہے کہ اتنی بڑی تعداد ایک جگہ اکٹھا ہونا، اس جگہ جہاں دشمن کے حملوں کا ہمیشہ خطرہ بنا رہتا ہے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہونا تمام رہنماؤں کا اور عوام کا، یہ ان کے اندر خوف کی بالکل خوف کے خاتمے کا اشارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی کہا جا سکتا ہے. اور میں اس موقع پر یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی تقریباً ایک مہینہ پہلے امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے یہ بات کہی تھی کہ 2030 تک اسرائیل صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا. تو تمام واقعات اس طرف لے جا رہے ہیں، اور اب صرف ایران کے رہنماؤں کی ہی بات نہیں بلکہ جو دنیا بھر کے مبصرین ہیں اور سیاست مدار ہیں وہ یہ اچھی طرح محسوس کر چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہے. اور جو خالد مشعل کا بیان ہے اسی راستے پر چلتے ہوئے ایک کڑی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ایک انچ بھی جب تک دشمن کے قبضے میں رہے گی ہم جدوجہد جاری رکھیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح سے اس پورے خطے میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس میں مصر کی طرف سے رفع چوکی سے خالد مشعل کا غزہ میں آنا وہاں کی بڑی تبدیلی کا ایک طرح سے انڈیکیٹر ہے، اشارہ ہے. تو مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ غزہ کے جو رہنما ہیں، جو ان کے ارادے ہیں، وہ ضرور پورے ہوں گے.
جی بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. اور ناظرین، ٹیلی فون لائن پر ہمارا رابطہ پاکستان کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر شمیم اختر صاحب سے برقرار ہو گیا ہے. شمیم اختر صاحب، السلام علیکم.
جی السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں جناب؟
خدا کا شکر ہے جناب. کل یعنی سنیچر کے دن غزہ میں جشن فتح اور حماس کی سلور جوبلی تقریبات منائی گئیں. حماس نے اپنے 25 سال مکمل کر لیے ہیں. اس کے 25 سال اور اس کی 25 سالہ حیات کا جائزہ آپ کس طرح لیں گے؟
دیکھیے، جب جدوجہد فلسطین کی جس کے قیادت یاسر عرفات کے ہاتھ میں تھی دم توڑنے لگی، تو اس وقت حماس کا ابھار جو ہے وقت کی ضرورت تھا. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایل او کو بھی ایک مہنیس ملی کہ وہ مسلح جدوجہد یا احتجاجی سیاست کا سلسلہ شروع کریں، کیونکہ مذاکرات تو ظاہر سی بات ہے معجز تعطل میں پڑے ہوئے تھے. چنانچہ اس کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا کہ فلسطینیوں کو الجھا دیا جائے
جی. ٹیلی فون لائن میں کچھ پرابلم ہے, میں اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ پروفیسر شمیم اختر صاحب سے دوبارہ رابطہ برقرار کیا جائے. قیصر امام صاحب,
جناب
فلسطین کی تحریک آزادی کی تقویت میں حماس کا کردار کیا ہے؟
دیکھیں, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ابھی یہ بات کہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حماس عین اس وقت ایک ضرورت کے مطابق آئی جس وقت واقعتاً وہ تحریک جو تھی وہ پوری طرح سے دم توڑنے لگی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے اس وقت اس خلا کو پورا کیا جس کی واقعتاً ضرورت تھی تحریک آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے. سو میرے خیال میں حماس کا جو کردار ہے وہ بنیادی ہے آج کل. اس لیے اگر آپ دیکھیں, غور سے دیکھیں, تو عالمی سطح پر بھی صرف حماس کے ہی خیالات کو یا اس کی تحریک کو یا اس کی کارکردگی کو کسی طرح سے موضوع بحث بنایا جاتا ہے اور موضوع سخن رہتی ہے, اور دوسری تحریکیں جو ہیں وہ اگرچہ اپنا کام تو کر رہی ہیں لیکن وہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس کی کامیابی کی کوئی امید سامنے نظر آ رہی ہو. سو میں سمجھتا ہوں کہ حماس کا جو کردار ہے وہ دوسری تمام جتنی بھی تحریکیں ہیں ان سے مچ بیٹر ہے, بہت ہی بہتر ہے. یہ ایک اچھی بات ہوگی جس طرح سے اب اس تقریر میں خالد مشعل نے اشارہ بھی دیا ہے کہ فلسطینوں میں اتحاد ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری تنظیمیں ہیں, خاص طور پر الفتح, میرا خیال ہے کہ اگر اس کے ساتھ ان کا اتحاد ہو جائے تو یہ اور بھی اچھی بات ہوگی, اور اس کے آثار جو ہیں وہ کچھ سامنے آنے لگے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کامیابی ہوگی حماس کی کارکردگی کی. جی
قیصر امام صاحب, حماس کے بانی رہنما احمد یاسین صاحب, ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اس تحریک کی بنیاد رکھی یہ قابل قدر بات تھی, کیونکہ جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ وہ خلا کو پورا کرنے والی بات تھی اور انہوں نے اس خلا کو پورا کیا. سو انہوں نے, اور پھر جس طرح سے ان کی قربانیاں جو ہیں وہ یادگار ہیں, وہ ہر تحریک کے لیے یادگار ہیں اور مشعل راہ ہیں. سو یاسین صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ تو کسی بھی قسم کے شک و شبہ سے بالا تر ہے, بہت بلند ہے ماشاءاللہ.
جی, امریکہ اور مغربی طاقتیں حماس کو دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں, امریکہ اور مغربی طاقتیں جو ہیں وہ دنیا کی ہر اس تحریک کو اچھا نہیں سمجھتے, اس کے خلاف بہت سی باتیں کرتے ہیں, بہت سا پروپیگنڈا کرتے ہیں جو کسی طرح سے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی بات کرتی ہیں, اور ایسی تنظیموں سے وہ نفرت کرتے ہیں. ان کی نفرت اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کے مفادات یہی ہیں. اگر وہ دنیا کے تمام علاقوں پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہیں اور اس میں جو بھی کوئی دوسری تحریک مزاحمت کرے گی اس کے خلاف ان کی نفرت جو ہے وہ نیچرل ہے. سو وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں, وہ پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں, وہ اس کو دہشت گرد کہتے ہیں, وہ اس کو آزادی کی تحریک نہیں سمجھتے. وہ جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زندگی کو رائیگاں کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ اپنے طریقے سے تو صحیح ہے, لیکن اگر آپ اس کو اخلاقی یا سیاسی یا تاریخی معنوں میں دیکھیں تو میرے خیال میں ان کی سوچ جو ہے وہ قابل نفرت ہے.
جی, بہت بہت شکریہ جناب. جی, محمد احمد کاظمی صاحب, جناب حماس کی 25 سالہ خدمات کا جائزہ آپ کس طرح لیں گے؟
جی حماس نے جس طرح سے فلسطین کی آزادی کی تحریک کو مضبوط کیا ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے, اور اس کے غیر معمولی ہونے میں اسلامی انقلاب کے رہنماؤں کا اور ایران کے حکام کی طرف سے ان کی مدد، ان کو مورل سپورٹ، وہ اس کی بہت اہمیت ہے. اس کی اہمیت اس لیے اور بھی زیادہ ہے کہ جو دوسرے عرب ممالک ہیں اس خطے میں، وہ کسی نہ کسی طرح سے امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کے لیے کام کرتے رہے ہیں. محض صرف اور صرف ایران ہے.
جی، دہلی اسٹوڈیو سے رابطے میں کچھ پرابلم ہے. ٹیلی فون پر گویا کہ رابطہ پروفیسر شمیم اختر صاحب سے برقرار ہو گیا. جی پروفیسر صاحب،
جی فرمائیے.
حماس کے بارے میں ہم نے سوال کیا تھا کہ ایک تو اس کی 25 سالہ جو کارکردگی ہے وہ، اور دوسرے تحریک آزادی فلسطین کی تقویت میں حماس کا کردار کیا ہے؟
میں شاہد کیا کہ جو تحریک تنظیم آزادی فلسطین چلا رہی تھی، تو انہوں نے مذاکرات کا جو راستہ اختیار کیا، اس تحریک کے اندر جو قوت تھی، جو ولولہ تھا اور اس کے حوصلے تھے، وہ پس پڑ گئے فلسطینیوں کے. اور کچھ ایسے بھی آثار نظر آئے کہ غالباً یاسر عرفات اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ جدوجہد کا راستہ ترک کر کے مذاکرات کے ذریعے سے، اور وہ بھی عرب حکمرانوں کی وساطت سے اور امریکہ کی پہل کرنے پہ. چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ میڈرڈ میں یہ سلسلہ، جسے میں سازش کہوں گا، شروع ہوئی جی. اور اس میں روس، اور ظاہر سی بات ہے کہ بدل چکا تھا اور اس کی کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی تھی، تو اس کی پالیسی میں بھی تبدیلی آ گئی. تو روس امریکہ نے مل کے یہ پہل کی کہ فلسطین اور اسرائیل کو کسی طرح سے میز پہ لایا جائے مذاکرات کے، اور مسئلے کو حل کرا دیا جائے. یاسر عرفات اس چکمے میں آ گئے، مانچے بہت سے فلسطینی، ان کا حوصلہ جو ہے سر پڑ گیا. اس وقت مایوسی طاری تھی فلسطینیوں پہ، چنانچہ حمس اٹھ کھڑی ہوئی، اور حمس کی تحریک کے نتیجے میں جو میڈرڈ کا مسئلہ تھا، جو تحریک ہوئی، وہ اس کو دراصل سرد کرنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ حمس جو ہے ایک متبادل عوامی قوت کی حیثیت سے نقشے پہ ابھر رہی ہے، اور انہوں نے اس کے تیور دیکھے کہ یہ حریت پسند ہیں اور یہ اسرائیل سے کسی صورت میں سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس ساری مقدس ارض فلسطین کو آزاد کرا کے دم لیں گے اور اسرائیل کے وجود کو یہ تسلیم نہیں کرنے کے، جبکہ یاسر عرفات اس کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، اور جیسا بنیاد سے آپ سے عرض کیا تھا، یہ 1991 میں شروع ہوا، اور 1993 میں 13 ستمبر کو یاسر عرفات اور اسحاق رابین کے درمیان، کہنے کو تو روس بھی اس میں شامل تھا لیکن روس کا کردار تو محض واجبی بات بھی تھا. خود گورباچوف نے کہا تھا امریکہ سے کہ اب آپ پہل کریں، ہم تو اوزے میں اپنے اندرونی معاملات میں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو امریکہ کو ظاہر سی بات ہے کہ موقع مل گیا، اور امریکہ نے ان کو مذاکرات کی بھول بھلیوں میں الجھا دیا. لیکن چونکہ ہم اس کی تحریک جاری رہی، اور وہ پرم تحریک تھی، یعنی اسرائیلی جب گولی مارتے تھے تو ادھر سے بچے پتھر مارتے تھے، تو یہ عجیب سا منظر تھا اس وقت کہ عوام، نہتے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ایک جابر فوج کے خلاف. اور جو تھوڑی بہت بھی مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، یعنی اسلو کا معاہدہ 13 ستمبر کو ہوا، جسے کہتے ہیں اعلان اصول کا، جس میں کہ فلسطینیوں کو خود مختار انتظامیہ بخش دی گئی، لیکن وہ آزادی کی منزل تو ظاہر سی بات ہے کہ ہنوز دور تھی. اسی پہ اسرائیل سے یاسر عرفات صاحب نے سمجھوتا کر لیا، باقاعدہ اس کو تسلیم کر لیا، اور اس کے عوض میں ان کو اور رابین کو امریکہ نے اپنے سلوک استعمال کرتے ہوئے نوبل انعام بھی دلوا دیا. تو جو مراد بھی ملی ان کو، فلسطین کی خود مختاری کی، غازہ سے اسرائیل کے انخلا کی اور جریکو سے، اور وہاں پہ ایک آزاد خود مختار اندرونی معاملات میں خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے سلسلے میں انتظامیہ بندیاں کہیے، ریاست میں نہیں کہوں گے، ریاست تو اقدار اعلیٰ کے حامل ہوتی ہے، تو اقدار اعلیٰ تو ان کو آج تک نصیب نہیں ہوا، اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہی ہے. तो ये जो कुछ मिला है जिसका सेहरा यासिर अरफात के सर है, वो दरअसल हमास की तहरीक का नतीजा है जो 1987 में शुरू हुई थी और पुरम जद्दोजहद थी, जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि हम पुरम तरीके से अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करेंगे। और तजाद भी जाहिर हो गया कि इस पुरम तहरीक को चलने के लिए इसराइल अपनी रियासती कुव्वत भरपूर तरीके पर इस्तेमाल कर रहा था। तो इस तरह से इस बात का जवाब हो गया कि इसराइल की रियासती कुव्वत के इस्तेमाल के जवाब में हमें पुरम जद्दोजहद तर्क करके उनको उन्हीं के सिक्कों में जवाब देना होगा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अमरीका और उसके इत्तेहादी हमास को दहशतगर्द तंजीम कहते हैं और अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में हमास का नाम शामिल कर रखा है। हमास दहशतगर्दी की कौन सी तारीफ हमास पर सादिक आ सकती है?
रवि साहब, हमास सिर्फ हुर्रियत पसंद तंजीम नहीं है बल्कि हिजबुल्लाह की तरह इसका एक फलाही और सियासी और खिदमत खल्क का एक पूरा मुनज्जम निजाम है। गोया इन्होंने एक तरह की मुतबादिल रियासत कायम की हुई है। अब जब वो ये पसंद हैं कैद बंद की सजाएं भुगत रहे हैं या जो शहीद हो जाते हैं तो उनकी देखभाल होती है और उनके घरों में चूल्हा जलाया जाता है, जलता रहना दिया जाता है। और ये हमास और जिस तरह से हिजबुल्लाह ने लबनान में अवाम को मुनज्जम करके उनको मुतहरिक किया है, उन्हीं के खतूत पे हमास ने भी गजा के और मगरबी किनारे के लोगों को मुनज्जम किया। यही वजह है कि देखिए पहला जो इंतखाब हुआ तो उसमें तो यासिर अरफात को फतेह हो गई और हमास इंतखाब में शरीक भी हुई। इस वजह से कि हमास को मालूम था कि इसराइल जो है इंतखाब के जरिए से या इनके जरिए से कतन इनखलाब पे तैयार नहीं होगा, लिहाजा उसने पहले इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी बात, जो इंतखाब में उसने हिस्सा लिया तो आपने देखा कि वो कामयाब रही और जो पीलो की हुकूमत थी उसने एक मुंतखब हुकूमत को नाजायज तरीके से माजूल किया। इसका अख्तियार महमूद अब्बास को हरगिज नहीं था, उनके अख्तियार ही नहीं थे कि वो एक मुंतखब हुकूमत को जो हमास की मुंतखब हुकूमत थी मगरबी किनारे और गजा पे मुरीद, इसको वो बर्खास्त करते। इसके पीछे न सिर्फ अमेरिका का दबाव था और इसराइल का दबाव था बल्कि इसके पीछे सऊदी अरब का दबाव था, इसके पीछे उर्दून का दबाव था, इसके पीछे उन तमाम शाहपरस्तों का दबाव था जिनके मफादात अमेरिका के साथ वाबस्ता है, जो अमेरिका के मफादात का तहफ्फुज़ करते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पर रहिएगा और देहरी स्टूडियो से हमारा राबता बरकरार हो गया है। जी काजमी साहब, हमास के बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि तहरीक आज़ादी फलस्तीन की तकवीत में इसका किरदार क्या है और दहशतगर्दी की कौन सी तारीफ इस पर सादिक आ सकती है?
हमास का जो किरदार है फिलिस्तीन को आज़ाद कराने से मुताल्लिक वो बहुत अहम है और मैं समझता हूँ सबसे अहम है। जो दूसरे ग्रुप हैं वो या तो उतने खुल करके अपनी मज़ाहमत नहीं जारी कर पाते या वो मसलहत का शिकार हो जाते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि कौन सी दहशतगर्दी की तारीफ हमास पर साबित आ सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है जैसा कि हमारे दूसरे साथी ने कहा कि इस अमेरिका, इसराइल और मगरबी ताकतों को जो भी ताकत, जो भी तंजीम या सियासी जमात उसके मफादात को नुकसान पहुंचाने वाली नजर आती है उसको वो दहशतगर्द बहुत आसानी से कह लेते हैं, जबकि बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं जो दहशतगर्द हैं और उनको वो दहशतगर्दी की फहरिस्त से बाहर निकालने की बात करते हैं। मेरा इशारा मुजाहिदीन खल्क की तरफ है जो ईरान के खिलाफ صدام کے زمانے میں عراق میں پالی گئی اور باقاعدہ ایران کے خلاف کارروائیاں کرائی گئیں دہشت گردانہ، اس کے بارے میں انہوں نے اتنا کھل کر کے کبھی نہیں کہا، جبکہ حماس صرف اپنے ملک کی آزادی کے لیے داخلی طور پر کوششیں کر رہی ہے اور جو براہ راست اس کا دشمن ہے اس سے ٹکر لے رہی ہے. دنیا کے کسی خطے میں اپنے ارض فلسطین کے علاوہ ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے جسے بقول خود امریکہ اور مغربی طاقتوں کے اسے دہشت گردی کہا جا سکے. تو یہ محض ان کے پسند اور ناپسند کی بات ہے. جو اپنے یہاں فہرستیں تیار کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کی عوام کی بھلائی کس میں ہے. کیا صرف مغربی ملکوں کی عوام کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے ملکوں کو اپنے طریقے سے چلا سکیں؟ یہ حق آخر فلسطینی عوام کو کیوں نہیں ہے؟ اس بات پر کوئی منطقی جواب ان کے پاس نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ حماس جس راستے پر چل رہی ہے، جو کامیابیاں اسے مل رہی ہیں، 2008 میں کامیابی ملی، اس بار پھر کامیابی ملی، ان کامیابیوں سے امریکہ اور اسرائیل کی نیند حرام ہو رہی ہے اور وہ محض صرف یہ نعرے بازی یا یہ میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا ہی کر سکتے ہیں اس کے خلاف. اس کے علاوہ ان کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا ہے.
جی کاظمی صاحب، امریکہ اور یورپی ممالک یہ اپنے آپ کو جمہوریت کا علم بردار کہتے ہیں، حماس نے سیاسی عمل میں بھی حصہ لیا، انتخابات میں شرکت کی اور بھاری اکثریت سے فلسطینی عوام نے حماس کو حکومت تک پہنچایا، لیکن جمہوریت کے دعوے داروں نے اس حماس کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. اس حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا ان کے پاس کیا جواز تھا؟
حماس کی حکومت جو 2007 میں قائم ہوئی، اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ محض یہ تھی کہ وہ ان کے اشاروں پر نہیں چل سکتی تھی. وہ جمہوری حکومتوں کو تسلیم نہ کرنے کا یہ کوئی تنہا واقعہ نہیں ہے جو مغربی ممالک نے تسلیم نہیں کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عراق میں بھی جب حکومت بن رہی تھی، نوری المالکی کی حکومت بننے کا راستہ صاف تھا، وہ دوسرے کسی رہنما کو لانا چاہتے تھے وہاں حکومت قائم کرنے کے لیے. لبنان میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ حکومت نہ بنے جس میں حزب اللہ کی مرضی شامل ہو، ان کی سپورٹ شامل ہو. تو یہ کئی بار ایکسپوز ہو چکے ہیں، دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ جمہوریت ان کا محض ایک نعرہ ہے، لیکن جہاں بھی انہیں اپنے مفادات کا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، عراق ہو، یا لبنان ہو، یا کسی اور دوسرے ملک میں، وہاں وہ جمہوریت کی بات نہیں کرتے اور انہیں وہ جمہوریت پسند نہیں آتی جو عوام، جن ملکوں کی عوام اپنے ملکوں کی حکومتوں کو آزادانہ طور پر چلانا چاہتے ہیں. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں ایسی حکومتیں ہوں جن کے سروں پر بادشاہ بیٹھے ہوں اور ان بادشاہوں سے وہ اپنے معاملات طے کر لیں. اور انہیں یہ خطرہ ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ جو بھی جمہوری حکومت قائم ہوگی اس سے فیصلے کرانا اپنے حق میں اتنا آسان نہیں ہے جتنا ان بادشاہوں کے ذریعے ہے. تو یہ فلسطین کی حکومت حماس حکومت کو بھی تسلیم نہ کرنے کی محض یہی وجہ رہی ہے کہ وہ ان کے کہنے پر نہیں چل سکتے تھے.
جی بہت بہت شکریہ کاظمی صاحب. قیصر امام صاحب، جناب غزہ میں جشن فتح بھی منایا گیا حماس کی سلور جوبلی کے ساتھ ہی. یہ جشن 8 روزہ جنگ میں فلسطینیوں کی شاندار کامیابی کا جشن تھا. آپ کے خیال میں اس 8 روزہ جنگ میں غزہ کے محصور فلسطینیوں کی اس عظیم الشان کامیابی کے اہم ترین عوامل کیا ہیں؟
میرے خیال میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو فلسطین کے ان عوام کا جذبہ ہے.
جی
جذبہ آزادی کا، یہ سب سے اہم بات ہے. جو اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ 60 سال میں یہ جذبہ نہ صرف یہ کہ آگے بڑھا، اسی کو فنا تو نہیں کیا جا سکا، یہ جذبہ آگے بڑھا ہے اور اب تو یہ بہت زیادہ پنپ کر سامنے آ رہا ہے. اور میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ یہ لوگ آج مغربی ملکوں کی ہر خواہش کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، ہر ان کی تدبیر جو ہے اس کو ناکام بنا رہے ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جذبہ سلامت ہے اور وہ آزادی کی تحریک کو کامیاب بنا کے ہی دم لیں گے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات تو یہی ہے۔ جی
جی پروفیسر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں فلسطینیوں کی کامیابی کے عوامل کیا ہیں؟
دیکھیے، حماس جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک حریت پسند تنظیم ہے، اور بین الاقوامی قانون کی روح سے اگر کسی ملک پہ غیر ملک کا فوجی قبضہ ہو تو مقبوضہ علاقے کی آبادی کو اپنی آزادی کے لیے اور بین الاقوامی قبضہ خالی کرانے کے لیے، غیر ملکی قبضہ خالی کرانے کے لیے مسلح جدوجہد کا بھی اختیار حاصل ہے۔ اور چونکہ فلسطین پہ امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیل قابض ہے، باوجود اس کے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22 نومبر 1967 میں واضح طور پہ اسرائیل سے کہا گیا ہے کہ وہ جون 6 سے پہلے کی جو سرحد تھی اس پہ واپس چلا گیا، اور اسرائیل واپس نہیں گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے القدس کو جو ضم کر لیا ہے، اس کے خلاف سلامتی کونسل کے قرارداد موجود ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس قبضے کو خالی کرانے کے لیے سلامتی کونسل منشور کے باب 7 کی شق 45 سے لے کے اور 44 تک پہ اور 45 تک پہ عمل کرے، یعنی ایک بین الاقوامی فوج بنائی جائے اور وہ اقوام متحدہ کی کمان میں اسرائیل سے یہ قبضہ خالی کرائے۔ یہ گویا قانونی فرض بنتا تھا سلامتی کونسل کا، لیکن چونکہ وہ اس میں کوتاہی کر رہی ہے تو یہ قبضہ بہر صورت موجود ہے، تو وہاں کی مقامی آبادی کو حق حاصل ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کے پاس 2 پتنگ ہے، اس کے پاس فاسفورس بم ہے، کلسٹر بم ہے جس کا اس نے بے محابہ استعمال کیا ہے، تو اس کے خلاف پتھر تو نہیں استعمال ہوں گے، اس کے خلاف تو وہی راکٹ استعمال ہوں گے جی۔ اور دوست ممالک کا یہ فرض بنتا ہے جیسے ایران نے کیا ہے کہ ان کو دامے درمے قدمے سکھنے مدد دے اور ان کو راکٹ بھی دے، اور ایسے راکٹ جو تل اویو کو اپنی زد میں لے لیں، تبھی اسرائیل کے بات یہ سمجھ میں آئے گی، اور یہ بالکل قانونی اقدام ہوگا۔ یعنی آپ ذرا دیکھیے، شام میں اندرونی معاملہ ہے، یہ ریاستیں جتنی ہیں سعودی عرب اور قطر اور ترکی جو وہاں کے باغیوں کو تو مسلح کر رہی ہیں جی، اور فلسطین کی منتخب انتظامیہ کو اسرائیلی قبضہ خالی کرانے کے لیے جو کہ ناجائز ہے، یہ ان کو دہشت گرد کرتی ہیں الٹا سعودی عرب اور اس قسم کے ممالک، حالانکہ ان کو چاہیے کہ ان کو مسلح کریں تاکہ وہ آزادی حاصل کر لیں۔
جی بہت بہت شکریہ۔ جی کاظمی صاحب، جشن فتح میں فلسطینی رہنماؤں نے، جن میں خالد مشعل، اسماعیل ہنیہ اور عز الدین قسام بریگیڈ کے کمانڈر شامل ہیں، ایک بار پھر ایران کی مدد کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی یہ فتح ایران کی مرہون منت ہے، اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
جی ہاں، میں ان کی بات کو مکمل طور پر درست سمجھتا ہوں، اور انہوں نے حقیقت پسندی سے کام لیا ہے اور وہ ان تکلفات سے بھی باہر آ گئے ہیں جس میں وہ دوسرے عرب ممالک کو ناراضگی کے ڈر سے وہ اگر وہ تکلف کرتے تو اس تکلف سے بھی وہ باہر آ گئے ہیں۔ تو ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے وہ ایک ایسا انقلاب ہے جس کے بنیاد پر، جس کی نظریاتی بنیاد پر نہ صرف فلسطین بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جو آزادی کی بات سامنے آ رہی ہے، جو اسلامی بیداری کی بات آ رہی ہے اور جمہوریت نواز حکومتیں قائم کرنے کی بات آ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلامی انقلاب کا اثر ہے، اور فلسطین میں یہ اثر جتنی شدت سے محسوس کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اتنا کہیں اور محسوس نہیں کیا جاتا، اور اس ملک کو یا اس اینٹیٹی کو یا اس نظریے کو جو صہیونی نظریہ ہے جس سے دنیا بھر میں پروپیگنڈا کر کے دنیا کو ڈرانے کی بات ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اس کے سامنے، اس کے فوراً نزدیک اتنی بڑی بات کہنا کہ ہم ایک ایک انچ خالی کرائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا شکریہ ادا کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک پوری طور پر پورے طور پر نظریاتی جنگ کی کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کے اشارے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ اسی طرف آگے بڑھ کر فلسطینیوں کو ان کا اپنا حق، اپنی زمین، اپنا ملک واپس ملے گا۔
جی اچھا قاسمی صاحب، ایک بات تو اب واضح ہو گئی ہے کہ اس خطے میں اس وقت دو محاذوں کے درمیان تصادم اور ٹکراؤ ہے، ایک محاذ ایران، حزب اللہ اور حماس کے مثلث کا ہے، اور دوسرے محاذ میں سامراج، صہیونزم اور رجعت پسندی کا مثلث ہے۔ اس تصادم کا نتیجہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، جس میں انٹرنیٹ اور فیس بک اور ٹویٹر اور دوسرے مختلف طریقوں سے نوجوان نسلیں ایک دوسرے سے پوری دنیا کی جڑی ہیں، اس کا اور اس مثلث کے یعنی جو مغربی میڈیا کا اثر اب سے پہلے دنیا میں رہا ہے اور لوگوں کو جھوٹ بول کر کے ورغلاتے رہے ہیں، وہ کام اب نہیں ہو پائے گا، اور پوری دنیا انہی اپنی کھلی آنکھوں سے حماس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ ایران اور حزب اللہ حماس کے ساتھ ہے، دوسری طرف جو طاقتیں ہیں وہ محض کچھ گھرانے ہیں، جو گھرانے کچھ حکومتوں پر قابض ہیں، وہ ساری چیزیں چونکہ دنیا کے سامنے ہے۔ نئی نسلیں جتنا میں سمجھتا ہوں عرب ملکوں میں انٹرنیٹ کا استعمال ہے، وہ کئی اور دوسرے دنیا کے خطوں میں نہیں ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مثلث جو ایران سے شروع ہو کر کے حزب اللہ اور حماس کے ساتھ ہے وہ کامیاب ہوگا۔ یہ نظریاتی جنگ ہے، اور نظریاتی جنگ حریت پسندی کی طرف چونکہ لے جا رہی ہے، اس میں کامیابی ملنا لازمی ہے۔ اور دوسری طرف جو امریکہ، اسرائیل اور جو مغربی ممالک ہیں، ان کے یہاں اقتصادی بحران، جنگوں کی ہمت نہ ہونا، وہ طاقت ختم ہو جانا، پیسہ ختم ہو جانا، یہ سارے وہ حالات ہیں جس میں مثبت نتیجے اور کامیابی اور حریت پسندوں کو خاص طور پر کامیابی، فلسطین میں کامیابی اور دوسرے ملکوں میں بھی کامیابی کا راستہ کھل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسلیں اس بات میں، اس پروپیگنڈے میں اب آنے والی نہیں ہیں، جو اب سے پہلے کامیاب ہوتے رہے ہیں دشمن، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سبھی ملکوں میں جو اس خطے میں ملک ہیں، ایران کے علاوہ جو بادشاہتیں ہیں، ان کے دن اب گنتی کے رہ گئے ہیں، اور فلسطین میں اور اس کے بعد دوسرے ممالک میں بھی، خاص طور پہ میری نظر بحرین اور یمن اور کچھ دوسرے ممالک پر بھی ہے، وہاں بھی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور فلسطین کی، خاص طور پہ حماس کی اتنی بڑی کامیابی، جس طرح سے جشن منایا گیا ہے، 5 لاکھ لوگ یا اس سے بھی زیادہ وہاں موجود تھے، یہ نفسیاتی طور پر ان سبھی طاقتوں کو جو حریت پسندی کی طرف پوری دنیا کر لے جانا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا آکسیجن کا کام کرے گا، ہمت افزائی کا کام کرے گا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنے مظالم سہنے کے باوجود جو قوم سامنے سڑک پر اتنی بڑی تعداد میں آ سکتی ہے، انہیں دیکھ کر دوسروں کی ہمت افزائی ہوگی، اور وہ آگے بڑھیں گے، اور حریت پسندی کے لیے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں قوموں کو آزاد کرانے کے لیے، اس طرف آگے بڑھیں گے۔
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ قاسمی صاحب۔ قیصر امام صاحب، ہمارے پاس 1.5 منٹ کا وقت ہے، کیا کہیں گے آپ اس نظریاتی جنگ کا نتیجہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں، ان نظریاتی جنگوں کا نتیجہ ہمیشہ، صرف اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، ہمیشہ ایک رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، جو بھی حقائق کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں، وہ سب پہلے دہشت گرد کہلائیں، لیکن اس کے بعد جب وہ کامیاب ہوئیں تو سب نے ان کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انجام اس کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور صحیح انجام بھی یہی ہے۔
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہم پروفیسر شبیم اختر صاحب کے بھی شکر گزار ہیں۔ بہرحال اس میں دو رائے نہیں کہ یہ نظریاتی جنگ جو اس خطے میں خاص طور پر جاری ہے، جس میں ایک طرف ایران، حزب اللہ और हमास है और दूसरी तरफ साम्राज्य सहोनिज्म और रजत पसंदी है। इस जंग का नतीजा जाहिर होने लगा है और इस जंग का नतीजा उस वक्त से शुरू हुआ है कि जब जुनूबी लबनान में इसराइल को पसपाई अख्तियार करनी पड़ी और हिजबुल्लाह ने कामयाबी हासिल की। फिर 33 रोज़ा जंग में हिजबुल्लाह की कामयाबी भी इसी हक परस्त महाज की कामयाबी की निशानदेही करता है। फिर 22 रोज़ा जंग और अभी हमास ने जिस फतह का जश्न मनाया है, इसने भी साबित कर दिया है कि इस नज़रियाती जंग में यकीनन कामयाबी ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के मुसल्लस को होगी और आखिरी शिकस्त साम्राज्य सहुनिज्म और रजत पसंदी को होगी। इसी के साथ प्रोग्राम अंदाज़े जहां अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।